اب ہم کتاب شریعت و طریقت کے چھٹے حصے کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے ذرائع۔ اس حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کون کون سے ذرائع یعنی طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور معرفت حاصل ہو سکے۔ ذریعہ اور مقصود یہ دونوں الفاظ محاورات اور رات دن کی بول چال میں استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ان الفاظ کو بولنے والے بہت کم ایسے ہیں جو ان کے حقیقی معنی اور مطالب کو سمجھتے ہیں۔ زیادہ تر ناسمجھی کے باعث ذریعہ کو مقصود اور مقصود کو ذریعہ بنا دیتے ہیں، یعنی ذریعے کے ساتھ وہ معاملہ کرتے ہیں جو مقصود کے ساتھ کیا جاتا ہے، اور مقصود کے ساتھ ذریعہ جیسا برتاؤ کرتے ہیں، اور اپنی عمر کو مصروف عمل رکھنے کے باوجود بھی منزل حقیقی تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ جس کو مقصود سمجھ کر حاصل کرنے کے در پہ ہیں وہ حقیقت میں ذریعہ ہے اور مقصود سے کوسوں دور۔ غور کیجئے کہ ہمیں دنیا میں کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ چیز کس طرح حاصل ہوتی ہے، بس وہی ضروری چیز مقصود ہے، اور اس کے حصول کے لیے جو طریقہ اختیار کرتے ہیں وہ ذریعہ ہے، اور ذریعہ اس وقت کارآمد ہوتا ہے جبکہ مقصود کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جائے۔ مثلا سیڑھی کے چھت پر چڑھنے کا ذریعہ ہے تو سیڑھی کا بنانا درست ہے اور ضروری ہے، لیکن اس شرط سے کہ چھت پر چڑھنے کے کام میں لائی جائے، نہ کہ سیڑھی بنا کر احتیاط سے گھر میں رکھ لی جائے اور اس کو مقفل کر دیا جائے اور اس کو استعمال نہ کیا جائے، یا بہت سی سیڑھیاں بے ضرورت بنا کر گھر میں رکھ لی جائیں۔ الحاظہ وہ اعمال جو خود مقصود نہیں بلکہ مقاصد کے لیے ذریعہ ہیں، تو اس درجے تک ان کو اختیار کرنا چاہیے جس درجے تک مقصود کے حصول میں ان کو دخل ہے، اور اگر اس حد تک اختیار کیا جائے کہ مقصود فوت ہو جائے تو یہ مذموم ہے۔ اسی طرح مجاہدہ حکمیہ یعنی تقلیل الطعام، تقلیل المنام، تقلیل الکلام، تقلیل الاختلاط مع الانام اس لیے اختیار کیا جائے کہ مجاہدہ حقیقیہ یعنی طاعات کا بجا لانا اور نافرمانی سے بچنا جو مقصود ہے کہ حصول میں سہولت ہو جائے۔ تقلیل الطعام کا مطلب ہے کم کھانا، تقلیل المنام کم سونا، تقلیل الکلام کم بات کرنا، اور تقلیل الاختلاط مع الانام کم لوگوں سے ملنا جلنا۔ اور اگر صورت یہ ہو کہ مجاہدہ حقیقیہ سے بے فکر ہو جائے کہ نہ طاعات کا پاس ہو اور نہ نافرمانی سے اجتناب، تو یہ ناجائز اور مذموم ہوگا۔ اس کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین ہونی چاہیے کہ اہل سلوک کے نزدیک ذرائع دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کا تعلق معدے سے ہے یعنی پیٹ سے، اور دوسرے وہ جن کا تعلق فعل سے ہے یعنی اعمال سے۔ ان دونوں اقسام کو الگ الگ ابواب میں بیان کیا جاتا ہے۔ تو اب اس چھٹے حصے ذرائع کے پہلے باب کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے متعلق معدہ یعنی مجاہدہ حکمیہ کا بیان۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ترجمہ جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ اور محنت کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستے دکھلا دیں گے۔ اس آیت میں اس مجاہدے کے لیے ہدایت سبیل کا وعدہ ہے جو محض اللہ تعالیٰ کے راستے یعنی شریعت کے مطابق کیا جائے۔ مجاہدہ تو جوگی اور راہب بھی کرتے ہیں مگر ان کو وصول نصیب نہیں ہوتا کیونکہ ان کا مجاہدہ خلاف شریعت ہے۔ مجاہدے کی حقیقت ارتقاب طاعات و اجتناب معاصی ہے یعنی طاعات کرنا اور گناہوں سے بچنا، جیسا کہ ریاضت و مجاہدہ کے باب میں بالتفصیل بیان ہو چکا، مگر اہل سلوک نے بالاجماع مجاہدے کی ایک قسم اور بیان کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ مجاہدے کے چار رکن ہیں، تقلیل طعام یعنی کم کھانا، تقلیل منام یعنی کم سونا، تقلیل کلام یعنی کم بات کرنا، اور تقلیل اختلاط مع الانام یعنی لوگوں سے کم ملنا جلنا۔ یہ حضرات طبائع کے خواص و کیفیات کو خوب جانتے ہیں، جیسے اطباء ظاہری اجسام کے خواص و کیفیات کو خوب جانتے ہیں۔ تو ان حضرات نے طبائع بشری کی خاصیت پر نظر کر کے یہ دیکھا کہ مجاہدہ مطلوبہ یعنی ارتکاب طاعات و اجتناب معاصی میں بغیر ان ارکان اربع یعنی ان چار چیزوں کے بغیر کی سہولت نہیں ہوتی، گو یہ چاروں فی نفس ہی مباح ہیں، مگر ایسے مباح کے تمام گناہوں کا سلسلہ نسب انہی تک پہنچتا ہے، اس لیے ان کے ترک بمانے تقلیل یعنی کم کرنے کے مجاہدے میں داخل کیا، یعنی مجاہدہ حقیقیہ تو ارتکاب طاعات و اجتناب معاصی ہی کا نام ہے، اور اس معنی کہ یہ ارکان اربع مجاہدے میں داخل نہیں تھے، مگر چونکہ اجتناب معاصی عادتاً انہی پر موقوف ہے اس لیے حکمن یہ بھی مجاہدے میں داخل ہو گئے، اور چونکہ بوجہ مقدمہ ہونے کے یہ حقیقی ہی کے حکم میں ہے اس لیے اس کے فضائل بھی وہی ہیں جو حقیقی کے فضائل ہیں، اور اس کا اہتمام بھی ویسا ہی ضروری ہے جیسے حقیقی مجاہدے کا اہتمام ضروری ہے، اس مجاہدہ حکمیہ کو غیر ضروری سمجھنا زاہدان خوش کی غلطی ہے، جیسا کہ حقیقی مجاہدے کا اہتمام نہ کرنا جہلا صوفیہ کی غلطی ہے۔ مجاہدہ میں جس طرح ایک طرف افراد کی بے اعتدالی یہ ہے کہ ساری زندگی حز نفس یعنی نفس کے مزے کی نظر کر دی جاتی ہے، تو اس طرح تفرید کی بے احتیاطی یہ ہے کہ بہتوں نے مجاہدے کا مطلب جوگیوں اشراقیوں کی طرح یہ سمجھ رکھا ہے کہ حقوق نفس کو بھی فنا کر دیا جائے، بلکہ روحانی نجات نام اسی کا رکھا ہے کہ اس مادی اور جسمانی زندگی ہی میں مادی اور جسمانی حاجات سے نجات حاصل کر لی جائیں۔ اسی طرح بعض صوفی بھی اس میں مبتلا ہیں کہ جس قدر نفس کی مخالفت ہوگی خدا زیادہ راضی ہوں گے، اگرچہ وہ مخالفت نفس شریعت کے خلاف ہی ہو، چنانچہ بعضوں کو خپت ہو گیا ہے کہ اپنے اوپر گوشت کو حرام کر لیتے ہیں، اسی طرح بعضے سرد پانی نہیں پیتے، بعضے چارپائی پر نہیں سوتے، لیکن اس سے ان لوگوں پر شبہ نہ کیا جائے، انہوں نے نفس کی اصلاح کے لیے بڑے بڑے مجاہدے کیے ہیں، اول تو وہ حضرات حد اباحت سے تجاوز نہ کرتے تھے، پھر وہ بھی بطور علاج کرتے تھے، عبادت اور ذریعہ قرب نہیں سمجھتے تھے، جیسے کوئی شخص کسی مرض کی وجہ سے چند دن کھانے برائے چندے چھوڑ دے کہ وہ اس کو عبادت نہیں سمجھتا بلکہ حصول ذریعہ صحت سمجھتا ہے، اور اگر کوئی اس کو ثواب سمجھ کر کرے تو وہ یقیناً گناہگار ہوگا کہ اس نے قانون شریعت میں ایک دفعہ کا اضافہ کر دیا، اور بدعت کا قباح کا یہی راز ہے، لیکن ان حضرات نے صرف بطور علاج کے ترک کیا بخلاف جہلا کے کہ اس کو دین و عبادت اور ذریعہ قرب سمجھ کر کرتے ہیں۔ بہرحال نفس کو راحت پہنچانا اور اس کے حقوق ادا کرنا بھی ضروری ہے، اسی لیے شریعت مطہرہ نے ہر چیز کی حد مقرر کر دی ہے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ صحابی رات کو بہت جاگتے تھے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو روکا، آخر مقدمہ دربار نبوی میں گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلمان رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں، اور یہ ارشاد فرمایا ان لنفسک علیک حق، ترجمہ بلا شبہ تیرے نفس کا تجھ پر حق ہے، اور راز اس میں یہ ہے کہ کوئی چیز حتیٰ کہ اپنا نفس بھی ہمارا ملک حقیقی نہیں کہ جس طرح چاہیں اس میں تصرف کریں، بلکہ یہ سب سرکاری چپراسی ہیں، سرکاری حد سے زیادہ اس سے کام لینا یا سرکاری اصول کے خلاف اس کی بے قدری کرنا جائز نہیں، اسی طرح ہاتھ پاؤں دماغ یہ سب سرکاری مشینیں ہیں جن کو ہمارے سپرد کیا گیا ہے کہ ہم اپنی بے اعتدالی سے ان کو بگاڑیں گے تو خود مروع عتاب و مستوجب عذاب بنیں گے، اگر اپنے دل و دماغ اور آنکھ کی حفاظت اس نیت سے کریں گے کہ یہ ہمارے مولا کی سپرد کی ہوئی چیزیں ہیں، ان کی عزت و حرمت، خدمت و حفاظت ہم پر بوجہ عبد و خادم ہونے کے ضروری ہے، تو اس سے بھی ثواب ملے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید العاشقین ہیں، مگر آنکھوں کی آپ اتنی خاطر فرماتے تھے کہ سرمے کی تین سلائی ایک آنکھ میں لگاتے اور تین سلائی دوسری میں، اسی طرح کبھی آپ سے یہ ثابت نہیں کہ رات بھر جاگے ہوں، اور امت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری جان کا بھی تم پر کچھ حق ہے اور تمہاری آنکھ کا بھی تم پر کچھ حق ہے، اس سے صاف معلوم ہوا کہ یہ چیزیں ہماری نہیں، ورنہ ہم کو ان میں ہر طرح کا تصرف کا اختیار ہوتا۔ بلکہ سرکاری چیزیں ہیں جن کے کچھ حقوق سرکار نے مقرر فرما دیے ہیں، جن کی رعایت ہمارے ذمے ضروری ہے۔ اسی لیے عارف اپنی جان میں خلاف حکم کوئی تصرف نہیں کرتا، جہاں حکم شریعت ہوتا ہے وہاں تو وہ جان کی پرواہ نہیں کرتا، اور جہاں حکم نہیں ہوتا یا ممانعت ہوتی ہے وہاں جان کی حفاظت کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے جس کو ترمذی نے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مسلمان کے لیے اپنے نفس کو ذلیل کرنا مناسب نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان اپنے آپ کو کیسے ذلیل کرتا ہے؟ فرمایا کہ ایسی بلا اپنے سر دھر لے جس کے تحمل کی اسے طاقت نہیں۔ سبحان اللہ، کیا عجیب تعلیم ہے کہ کام اتنا ہی اپنے ذمے لو جس کو کر سکو۔ بقول شاعر، خستگانے راچوں طلب باشد و قوت نبود، گر تو بے داد کنی شرط مروت نبود۔ طفل را گرنا وہی بر جائے شیر، طفل مسکین را ازاں نہ مردگیر۔ اور فرماتے ہیں، چار پارا قدر طاقت باریا، بر ضعیفاں قدر ہمت کارنا۔ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بعض صحابہ نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پوچھے تو انہوں نے ظاہر فرما دیا، جس کا حاصل یہ تھا کہ آپ رات کو کچھ دیر سوتے ہیں، کچھ دیر جاگتے ہیں، کچھ دیر عبادت کرتے ہیں، کچھ وقت بیویوں کی باتوں میں صرف کر دیتے ہیں، کبھی روزہ رکھتے ہیں، کبھی افطار کرتے ہیں۔ ان حضرات صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور العمل کو سہل یعنی آسان دیکھ کر قلیل سمجھا، تھوڑا سمجھا، اور کہنے لگے کہ حضور کو تو زیادہ عمل کی ضرورت نہیں اور تقلیل عمل مضر نہیں، کیونکہ حق تعالی نے آپ کے سب اگلے پچھلے گناہ بخش دیے ہیں، لیکن ہم کو بوجہ اپنے نقصان مرتبہ کے زیادہ عمل کی ضرورت ہے۔ اس لیے ایک نے قسم کھائی کہ میں تو آج سے تمام رات نہ سوؤں گا، یہ عمل شاق اس نے اختیار کیا۔ دوسرے بولے کہ میں ساری عمر روزے ہی رکھوں گا۔ تیسرے بولے کہ میں کبھی نکاح ہی نہ کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان حضرات کی غلطی ظاہر فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تم نے ایسا ایسا کہا، یاد رکھو میں تم سے زیادہ حق تعالی سے ڈرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کبھی روزہ رکھتا ہوں، کبھی افطار کرتا ہوں، اور کچھ جاگتا ہوں اور کچھ سوتا ہوں، اور عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ مجھ سے کچھ تعلق نہیں رکھتا۔ بعض لوگ مجاہدات بمانے ترک ہی کو مقصود سمجھ جاتے ہیں کہ وہ مجاہدات حکمیہ، تقلیل طعام و تقلیل منام و تقلیل کلام و تقلیل اختلاط مال انام کو نہایت اہتمام سے اختیار کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ ان سے مقصود سہولت فی الاعمال ہے، مگر باوجود اس کے پھر کیفیات کو حالاً مقصود سمجھتے ہیں اور اعمال کو حالاً اصل مقصود نہیں سمجھتے، گو ان کا اعتقاد نہ ہو مگر برتاؤ یہی ہے۔ چنانچہ مجاہدات کے بعد جب ان پر کیفیات ذوق و شوق و نشاط کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ کام میں لگے رہتے ہیں، اور جہاں کبھی کسی وجہ سے ان کیفیات میں کمی پیدا ہوئی تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مجاہدہ ہی بیکار ہوا اور ہمارا مرتبہ حق تعالی کے ہاں کم ہو گیا۔ پھر اس خیال کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اعمال ہی سے بے رغبتی ہو جاتی ہے۔ شریعت نے مجاہدات کے ساتھ اعمال کی قید لگا کر جس نقطے پر تنبیہ کی ہے وہ یہ ہے کہ اصل مقصود رضائے الہی ہے، جس کا طریقہ عمل ہے، اور مجاہدات حکمیہ اس کے لیے محض سبب سہولت ہیں، خود مقصود نہیں۔ بس اگر عمل موجود ہو اور مجاہدے کے آثار خاصہ مرتب نہ ہوں تو کچھ حرج نہیں، اور اگر مجاہدے کے آثار خاصہ موجود ہوں اور عمل مفقود ہو یعنی عمل نہ ہو تو وہ محض بیکار چیز ہے۔ اس لیے شریعت نے ہر مجاہدے کے ساتھ ایک نہ ایک عمل بتلا دیا۔ روزے میں بھی اعمال کی ترغیب دی ہے تاکہ معلوم ہو کہ تقلیل طعام خود مقصود نہیں بلکہ عمل مقصود ہے، اور تقلیل منام کی صورت بھی تراویح اور تہجد کی نماز میں تجویز کر دی ہے تاکہ معلوم ہو کہ محض جاگنا مقصود نہیں بلکہ عمل مقصود ہے، اور کثرت تلاوت قرآن مجید اور ذکر اذکار وغیرہ کے لیے تقلیل کلام لازم ہے۔ چوتھی عبادت اعتکاف ہے، اس کی روح تقلیل اختلاط مال انام ہے، پس اگر یہ اعمال نہ ہوں تو تقلیل منام اور تقلیل طعام وغیرہ کی عادت کوئی فائدہ مند چیز نہیں، اور اگر اعمال موجود ہیں اور ثمرہ حاصل نہ ہوں یعنی کیفیات حاصل نہ ہوں اور اعمال موجود ہوں تو کافی ہے، اور اگر اعمال نہ ہوں تو کیفیات کافی نہیں۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتا ہے، حرام آمدنی سے بچتا ہے، کسی کا قرض لے کر مارتا نہیں، جھوٹ اور غیبت وغیرہ تمام منہیات شرعیہ سے اجتناب کرتا ہے اور تمام عوامر شرعیہ پر عامل ہے، مگر اس کو وہ ثمرات حاصل نہیں جو مجاہدے پر مرتب ہوا کرتے ہیں، مثلا غلبہ ذوق و شوق و یکسوئی وغیرہ نہیں، تو یہ شخص بے فکر رہے، اس کو مقصود حاصل ہے اور جو مفقود ہے وہ مقصود نہیں، اس کا غم نہ کرے۔ شریعت نے جو مجاہدات میں محض ترک پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ ساتھ عمل بھی مشروع کیا، اس میں راز یہی ہے کہ اگر مجاہدہ میں صرف ترک پر اکتفا کیا جائے اور اس کے ساتھ کوئی عمل تعلق مع اللہ کا بڑھانے والا نہ کیا جائے تو نتیجہ مجاہدہ کا یہ ہوگا کہ قلب تعلقات غیر سے خالی ہونے کے ساتھ تعلق مع اللہ سے بھی خالی ہوگا، اور اس صورت میں شیطان کا قلب پر قبضہ جما لینا آسان ہو جائے گا۔ اسی واسطے شریعت نے ہر مجاہدہ میں اس کی رعایت کی ہے کہ تعلقات مباحہ کو ترک کر کے اعمال میں مشغول کر دیا ہے تاکہ قلب خالی نہ ہو۔ احیاء العلوم الدین، جس کو امام غزالی نے تصنیف کیا ہے، اور دیگر متقدمین ائمہ کرام اور بزرگان دین کی کتابوں میں جو مجاہدات کے طریقے تحریر ہیں وہ اقویاء کے مناسب لکھے گئے ہیں، یعنی مضبوط لوگوں کے مناسب لکھے گئے ہیں۔ ان میں اکثر مجاہدات اسی زمانۂ متقدمین کے مناسب ہیں، اس زمانۂ متاخرین یعنی بعد میں آنے والے لوگوں کے موافق نہیں۔ اصول تو اب بھی وہی ہے جو پہلے تھے، اصول کبھی نہیں بدلا کرتے، مگر طریقے معالجہ تبدل زمان سے بدل جاتے ہیں۔ اتباع یعنی ڈاکٹر حضرات اس کو جانتے ہیں، چونکہ ان کے موافق عمل کی ہمت آج کل کے طبیعتوں میں ہے نہیں، تو اس سے صرف پریشانی بڑھنے کے اور کچھ فائدہ نہ ہوگا، بلکہ جہاں تک ہو سکے بلا ضرورت نفس کو مشقت میں ڈالنے کے بجائے سہولت و راحت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی محبت قلب میں پیدا ہو اور طبیعت میں نشاط رہے، جو معین عبادت ہے۔ البتہ معصیت کے پاس نہ پھٹکیں اور نفس کی ہر وقت نگرانی رکھیں، نہ کم کھانے کی ضرورت نہ کم سونے کی، یہ دونوں مجاہدے آج کل متروک ہیں، کیونکہ طبیعتوں میں پہلے ہی سے ضعف یعنی کمزوری غالب ہے۔ ہاں، کم بولنا اور کم ملنا جلنا ضروری ہے، لیکن نہ اتنا کہ جس سے قلب میں انقباس پیدا ہو جائے۔ حاصل کلام خاص مشہور مجاہدات اربعہ یہ ہیں: قلت طعام، قلت منام، قلت کلام، قلت اختلاط مع الانام۔ ان میں مقصود تقلیل ہے یعنی کمی ہے، وہ بھی بشرط ضرورت اور بقدر ضرورت، اور تقلیل سے مراد بھی شیخ کامل کی تعلیم کے موافق ان چار چیزوں میں محض توسد اور اعتدال ہے کہ نہ اس قدر کثرت کرے جس سے غفلت و کساوت و کاہلی پیدا ہو، نہ اس قدر قلت جس سے صحت و قوت زائل ہو جائے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے بڑی دولت اس طریق میں قلب کی جمعیت و یکسوئی ہے، اس لیے قلب کو تشویش و پریشانی سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اب پہلی فصل کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے تقلیل طعام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کلو وشربو ولا تصرفو انہ لا یحب المصرفین، خوب کھاؤ اور پیو اور حد سے مت نکلو، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے نکل جانے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: یجزیہم وما ما یجزی اہل السماء من التسبیح والتقدیس۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ مسلمانوں کو غذا کی جگہ وہ چیز کافی ہو جائے گی جو اہل آسمان کو کافی ہوتی ہے، یعنی تسبیح و تقدیس۔ بعض بزرگوں سے منقول ہے کہ انہوں نے خلوت میں مدتوں کھانا نہیں کھایا۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ بعض اوقات صرف ذکر و تسبیح بھی غذا کا کام دے سکتے ہیں، لیکن تقلیل غذا کے واقعات جو منقول ہیں آج کل ان پر عمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان حضرات میں قوت زیادہ تھی، ان کو غذا کم کرنے سے بھی جمعیت قلب فوت نہ ہوتی تھی، کیونکہ ان کی قوت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ ان سے بعض اشغال ایسے منقول ہیں جو آج کوئی کرے تو مر ہی جائے۔ چنانچہ ایک شغل صلاۃ معکوس ہے، اس کی حقیقت یہ ہے کہ الٹا لٹک کر شغل کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شارع علیہ السلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلیل طعام یعنی کم کھانے کو تجویز کیا ہی نہیں، بلکہ کھانے کے اوقات مطاوع کو بدل کر ان میں فصل زیادہ تجویز کیا، اور اس تبدل عادت و زیادہ فصل سے جو نفس کو تکلیف ہوتی ہے اس کو شریعت نے تقلیل طعام کے قائم مقام سمجھا ہے۔ اس میں جتنی صورتیں مجاہدے کی نکل سکتی ہیں روزہ ان سب میں افضل ہے، لہذا تقلیل طعام کو شریعت نے روزے کی صورت میں مقرر فرمایا ہے کہ اس کے علاوہ صورتیں اہل مجاہدہ نے تقلیل طعام کی اختیار کر رکھی ہیں۔ شریعت میں اس کی مقصودیت کی اصل نہیں، یعنی کم کھانا اور بھوکا رہنا یہ شرعی مجاہدہ نہیں، اور بھوک کی جو فضیلت وارد ہے اس سے اختیاری بھوک مراد نہیں بلکہ غیر اختیاری مراد ہے، یعنی یہ اس بھوک کے فضائل نہیں جو باوجود غلہ گھر ہونے کے اختیار کی جائے، بلکہ اگر کسی شخص پر فاقہ آ پڑے، تنگ دستی ہو، اس کی تسلی کے لیے یہ فضائل بیان کر دیے ہیں کہ مسلمان کو فاقے سے پریشانی نہ ہونی چاہیے، اس سے اس کو ثواب ملتا ہے، درجات میں ترقی ہوتی ہے۔ یہ فضائل ایسے ہیں جیسے احادیث میں بیماری کے فضائل ہیں اور اس پر ثواب بیان کیا گیا۔ یقیناً اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ خود بیمار پڑ جایا کریں۔ حضرت اسرۃ العلامت المحدث علی بن سلطان القاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح شمائل ترمذی میں ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، ومن جہلت الصوفیہ من یقلل الطعم واقلل الدسم حتی یئیس بدنہ ویعذب نفس بلیس الصوف ویمتن من الماء البارد وما هذا طریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولا طریقۃ صحابتہم واتباعہم وانما كانوا يجئون اذا لم يجدوا اشياء نازا وجدوا اكلوا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل اللحم ويهبى وياكل الدجاج ويهبى الحلواء وكان رجل يقول لا اقل الخبيث الا في الاقوم بشكر فقال الحسن البصري هذا رجل احمق وهل يقوم بشكر الماء بارد وقد كان سفيان الثوري اذا سافر حمل ماء في سفرة اللحم الشواء والغا لوزجنتها ومحملة قولها تعالى كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق وقال تعالى يا أيها الرسل قلوا من الطيبات واعملوا صالحا۔ ترجمة: بعض جاہل صوفی ایسے ہیں جو کھانا بہت کم کھاتے ہیں اور چکنائی کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے بدن میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے نفس کو صوف کے کپڑے پہن کر تکلیف دیتے ہیں اور ٹھنڈے پانی کے استعمال سے باز رہتے ہیں، حالانکہ یہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے نہ صحابہ و تابعین کا۔ وہ حضرات بھوکے رہتے جب ان کے پاس کچھ نہ ہوتا تھا، اور جب کھانا مل جاتا تو کھاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھاتے تھے اور اسے پسند فرماتے تھے، اور مرغ بھی کھاتے تھے اور میٹھی چیز پسند فرماتے تھے، اور ایک شخص کہتا تھا کہ میں حلوہ نہیں کھاتا ہوں کیونکہ اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ شخص بے وقوف ہے، کیا یہ ٹھنڈے پانی کا شکریہ ادا کر سکتا ہے؟ سفیان سوری جب سفر میں جاتے تو اپنے ساتھ بھنا ہوا گوشت اور فالودہ لے جاتے، انتہی۔ اور یہ اور یہی ہے مصداق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے زینت کے وہ سامان جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے رسول حلال چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک اعمال کرو. الغرض تقلیل طعام یعنی کھانا پینا کم کرنا فی نفسی ہی مقصود نہیں بلکہ ذریعہ مقصود ہے. مقصود کسر قوت بہیمیا حیوانی قوت کو توڑنا ہے اور اس سے کسر بھی مقصود کف النفس عن المعاصی یعنی نفس کو گناہوں سے روکنا ہے. پس اگر یہ کف عن المعاصی بغیر تقلیل طعام میسر ہو جائے تو تقلیل طعام ضروری نہیں. نیز عبادت میں نشاط و سرور صحت اور قوت ہی سے ہوتا ہے اور تجربہ ہے کہ آج کل تقلیل غذا سے صحت برباد ہو جاتی ہے. فاقہ کر کے نماز پڑھنے سے آتے کلو اللہ پڑھنے لگتی ہیں, زبان و قلب سے کچھ نہ نکلے گا. اسی طرح غذائے جسمانی کی کثرت سے غذائے روحانی یعنی ذکر کم ہو جاتا ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تہی از حکمتی بعلت آں کہ پری است عام تابینی, یعنی حکمت و دانش سے تو اس لیے خالی ہے کہ ناک تک کھانے سے بھرپور ہے. اس لیے سالک کو غذائے جسمانی کی کثرت بھی نہ چاہیے بلکہ توسط کا لحاظ رکھنا چاہیے یعنی میانہ روی کا لحاظ رکھنا چاہیے, مگر یہ ضرور کہ حسب کا اوسط ایک نہیں بلکہ ہر شخص کا سب کا اوسط ایک نہیں بلکہ ہر شخص کا اوسط مختلف ہے اور اوسط سے تجاوز کرنا اور زیادہ کھانا برا ہے. اسی طرح اوسط سے کم کھانا بھی مضر ہے. ایک ضرر تو جسمانی ہے کہ غذا بہت کم کرنے سے ضعف یعنی کمزوری لاحق ہو جاتا ہے اور کام نہیں ہو سکتا, اور ایک ضرر مقصود سلوک کا ہے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ تشبہ بالملائکہ حاصل کرے, اور تشبہ بالملائکہ اس شخص کو حاصل ہے جو نہ شبہ یعنی سیری سے بدمست ہو اور نہ جو یعنی بھوک سے پریشان ہو بلکہ معتدل حالت میں رہ کر تمانیت اور جمعیت قلب سے متصف ہو. اور جمعیت قلب جیسا کہ زیادہ کھانے سے فوت ہو جاتی ہے کم کھانے سے بھی فوت ہو جاتی ہے. زیادہ کھانے سے خطرات کا ہجوم ہوتا ہے کیونکہ مادہ کی تبخیر دماغ کی طرف صعود کرتی ہے تو دماغ پریشان ہو جاتا ہے, اور کم کھانے سے ہر وقت روٹیوں کی طرف دھیان لگا رہتا ہے اس لیے عبادت بھی ناقص ہوتی ہے. پس کھانے سے اصل مقصود جمعیت قلب ہے, نہ بہت کھانا مطلوب ہے نہ کم کھانا. دلیل اس کی یہ ہے اذا حضر العشاء والعشاء فبدوا بالعشاء, ترجمہ جبکہ رات کا کھانا اور رات کی نماز جمع ہو جائیں تو پہلے کھانا کھاؤ بعد میں نماز پڑھو, یہ حدیث میں ہے. فقہا نے یہاں تک رعایت کی ہے کہ اگر کھانا ٹھنڈا ہونے سے اس کی لذت زائل ہو جانے کا اندیشہ ہو تو جب بھی نماز کو مؤخر کر دینا جائز ہے. منشا اس کا وہی تحصیل جمعیت ہے کہ بار بار یہ خیال نہ آئے کہ نماز جلدی پڑھوں تاکہ کھانا ٹھنڈا نہ ہو جائے. تقلیل طعام کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جس وقت خوب اشتہا ہو خوب رغبت ہو اس وقت کھانا کھا کر اشتہا بھوک کو فنا نہ کرنا چاہیے بلکہ اس کو باقی رکھ کر ہاتھ روک لینا چاہیے. دوسری فصل تقلیل منام یعنی کم سونا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا, ترجمہ رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی سی رات یعنی نصف رات یا اس نصف سے کسی قدر کم کر دو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اذا قام احدکم من اللیل فاستعجم القرآن علی لسانه فلم یدرم یقول فلیدتج, ترجمہ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو اٹھے پھر غلبہ نوم یعنی غلبہ نیند سے قرآن اس کی زبان سے صاف نہ نکلے اور کچھ خبر نہ ہو کہ کیا زبان سے نکل رہا ہے تو اس کو لیٹ جانا چاہیے, اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. بعض لوگ تقلیل منام یعنی کم سونا وغیرہ اسباب مجاہدہ میں بہت غلو کرتے ہیں کہ لہو کے ضرر نقصان کے لاحق ہونے کی طرف بھی التفات نہیں کرتے. اس حدیث میں اس کی اصلاح ہے اور راز اس میں دو ہیں. ایک یہ کہ غلو یعنی بہت زیادتی کرنے سے بعض اوقات ضرر جسمانی لاحق ہو جاتا ہے پھر ضروری عبادت بھی نہیں ہو سکتی. دوم یہ دوسرے یہ کہ جب غلبہ نوم سے غنیت کے غلبے سے الفاظ صحیح نہیں نکلیں گے تو جو ثواب خاص ان الفاظ کے ساتھ متعلق ہے وہ حاصل نہ ہوگا، پھر صرف جاگنے سے کیا فائدہ؟ اور مذکورہ بالا آیت میں قیام لیل کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ریاضت کے خوگر ہوں، جس سے استداد نفس اکمل و اقوا ہو. بے شک رات کا اٹھنا اور جاگنا نفس کے کچلنے میں خوب مؤثر ہے، اور دعا ہو یا قرت ہو، نماز ہو یا ذکر ہو، ظاہراً و باطناً ہر بات خوب ٹھیک ہوتی ہے. ظاہراً تو اس طرح کہ فرصت کا وقت ہوتا ہے، الفاظ خوب اطمینان سے ادا ہو جاتے ہیں، اور باطناً اس طرح کہ جی خوب لگتا ہے، اور موافقت دل و زبان کا یہی مطلب ہے. تقلیل منام مجاہدے کا دوسرا رکن ہے. ماہ رمضان میں نماز تراوی کا ادا کرنا شرعی حکم ہے. تراوی تقلیل منام کو ملتزم ہے، جس طرح صوم کو تقلیل طعام میں دخل ہے، اسی طرح تراوی کو تقلیل منام یعنی کم کھانے میں دخل ہے. اور جیسے روزے میں تبدیل عادت کی وجہ سے مجاہدہ کی شان آئی تھی، اسی طرح یہاں بھی شریعت نے محض تبدیل عادت سے مجاہدے کا کام لیا ہے، کیونکہ ایک عام عادت یہی ہے کہ اکثر لوگ عشاء کے بعد فوراً سو جاتے ہیں، تو نیند کے وقت میں تراوی کا امر کر کے عادت کو بدل دیا، جس سے نفس پر گرانی ہوتی ہے، جو کہ مجاہدہ ہے، کیونکہ تقید کے ساتھ جاگنے سے مجاہدہ حاصل ہو جاتا ہے. اور دوسرے مرتزین آنکھیں پھوڑتے تھے، چھت میں رسیاں باندھتے تھے کہ جب نیند آتی اس میں لٹک جاتے، جس سے نیند اڑ جاتی تھی. ان دونوں مجاہدوں میں ایسا فرق ہے جیسے قند میں اور شیرہ میں. ان کو دیکھ کر شرعی مجاہدے کو دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے شاہانہ علاج کیا ہے کہ نہ آنکھیں پھوڑنے کی ضرورت ہے نہ رسیاں باندھنے کی ضرورت ہے. پھر اس تقلیل کو تہجد سے اور تقویت ہو جاتی ہے، اور تراوی اور تہجد کے اہتمام سے تقلیل منام ہو جاتی ہے، اور یہ خود دینی مجاہدہ بھی ہے. غرض شریعت نے تقلیل منام میں محض بیداری پر اکتفا نہیں کیا کہ خالی بیٹھے جاگتے رہو، بلکہ اعمال کی تلقین فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی تعریف اس طرح فرماتے ہیں: کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحارہم یستغفرون، کہ وہ رات کو کم سویا کرتے ہیں اور پچھلا حصہ رات میں استغفار کیا کرتے ہیں. یہاں تو استغفار مشروع ہوا، دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے: تتجافى جنوبهم عن المداجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ترجمہ: ان کے پہلو خوابگاہوں سے الگ رہتے ہیں، اپنے پروردگار کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ رات کو نماز پڑھتے ہیں، مگر طرز کلام سے عموم ظاہر ہے، لہذا مطلق دعا و ذکر بھی مراد ہو سکتا ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو تہجد کی توفیق نہ ہو تو رات کو کسی وقت جاگ کر تین بار سبحان اللہ کہہ کر سو رہا کرے، وہ بھی یدعون ربہم خوفا و طمعا میں داخل ہو جائے گا. غرض شریعت نے جاگنے کے ساتھ ذکر و استغفار صلات کو بھی مشروع فرمایا ہے، محض بیداری پر اکتفا نہیں کیا. پھر اس میں بھی کوئی قید نہیں کہ 2 بجے اٹھو یا 3 بجے اٹھو، بس صبح سے پہلے اٹھنا چاہیے. حق تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا ہے: ان ربک یعلم ان تقوم اوف من ثلث اللیل ونصفه وثلثه وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار. ترجمہ: آپ کے پروردگار کو معلوم ہے کہ آپ کبھی 2/3 رات سے کچھ کم جاگتے ہیں، کبھی آدھی رات، کبھی تہائی رات جاگتے ہیں، اور ایک جماعت بھی لوگوں میں سے جو آپ کے ساتھ ہے، اور دن اور رات اور دن کا پورا اندازہ حق تعالی ہی کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تم اندازہ ٹھیک طور پر نہیں کر سکتے کہ ہمیشہ ایک ہی وقت پر اٹھو، اسی لیے کسی خاص وقت کی تعین لازم نہیں کی جاتی. جب آنکھ کھل جائے اسی وقت اٹھ جانا چاہیے. پھر بیماروں اور کسب معاش کرنے والوں کو دقت تھی، ان کی آنکھ بعض دفعہ صبح کے قریب ہی کھلتی تھی، تو ارشاد فرماتے ہیں کہ علم ان سیکون منکم مرضى واخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ فقرؤوا ما تیسر من. ترجمہ، یعنی بیماروں اور مسافروں کو زیادہ بیداری معاف ہے، ان کی جب بھی آنکھ کھل جائے صبح سے پہلے پہلے وہ جتنا بھی قرآن پڑھ سکیں نماز میں پڑھ لیا کریں، چاہے دو ہی رکعت پڑھ لیا کریں، اس سے بھی ثواب کامل مل جائے گا۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو حدیث میں آتا ہے کہ بعض وتر کی دو رکعت پڑھ لیا کریں، جس کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اس سے بھی تہجد کا ثواب مل جائے گا۔ اس میں بھی دینی فوائد کے علاوہ دنیاوی فوائد بھی ہیں، چنانچہ نیند کم ہونے سے رطوبت فضلیہ کم ہوتی ہے جو صحت کے لیے معین ہے، نیز اس سے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے، چنانچہ ایک محدث کا قول ہے من کثرت الصلاۃ فی اللیل حسن وجہ فی النہار، جو رات کو نماز زیادہ پڑھے گا دن میں اس کا چہرہ خوبصورت ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ تہجد سے چہرے پر نور پیدا ہوتا ہے، بقول شاعر نور حق ظاہر بود اندر ولی، نیک بھی باشی اگر اہل ولی، مرد حقانی کے پیشانی کا نور، کب چھپاتا رہتا ہے پیش زی شعور۔ اور زیادہ سونے سے برودت بڑھ جاتی ہے جس سے قوت فکریہ کم ہو جاتی ہے، اور قوت فکریہ کی کمی سے دنیا اور دین دونوں کا کام خراب ہو جاتا ہے، نیز اس سے امور انتظامیہ میں بھی بہت خلل پڑتا ہے، ایسے شخص کو پابندی اوقات کبھی نصیب نہیں ہوتی۔ نیند کا اصل علاج یہ ہے کہ پانی کم پئیں، 70 اہل مجاہدہ کا قول ہے کہ نیند کا مادہ پانی سے ہے، اس کو حضرت امام غزالی نے لکھا ہے، پھر بھی اگر نیند آئے تو سیاہ مرچ چبا لیں، اور اگر موقع ملے تو دن کو سو رہا کریں، اور اگر نیند بہت غالب ہو تو اس کو دفع نہ کیا جائے، وظیفہ چھوڑ کر سو رہنا چاہیے، پھر دوسرے وقت پورا کر لیا جائے، اور اگر زیادہ غالب نہ ہو تو ہمت کر کے جاگنا چاہیے، اور غلبہ کی صورت میں اگر نیند کو زبردستی دفع بھی کیا جائے تو اس کا انجام یہ ہوتا ہے کہ دماغ میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، سفرہ میں اشتعال بڑھ جاتا ہے، سودا میں ترقی ہو جاتی ہے، خیالات فاسدہ آنے لگتے ہیں، اور بعض اوقات وہ ان کو الہام سمجھ کر اپنے کو بزرگ جاننے لگتا ہے، آخر یہ ہوتا ہے کہ جنون ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نیند میں بہت رعایت کی ہے، چنانچہ ارشاد ہے لا تفریط فی النوم، سونے میں کوئی تفریط نہیں۔ تیسری فصل تقلیل کلام، یعنی کم بات کرنا۔ عن مالک انه بلغ عن عیسی ابن مریم علیہ السلام قال لا تكثر الكلام بغیر ذکر اللہ تعالی فتقسو قلوبكم وان القلب القاسی بعید من اللہ تعالی ولكن لا يعلمون۔ یہ حدیث ہے، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر اللہ کے سوا تم بہت کلام نہ کیا کرو کہ اس سے تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، یعنی ان میں خشوع نہ رہے گا، اور یہ بالکل تجربے کی بات ہے، اور جس دل میں قساوت ہو وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے، لیکن تم کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ سے بعد یعنی دوری ہو گئی ہے، کیونکہ حقیقت تو اس کی آخرت میں مشاہد ہوگی، آثار تو یہاں بھی مشاہد ہیں، مگر ان کا ادراک بوجہ بے التفاتی کے نہیں ہوتا۔ مجاہدے کا تیسرا رکن تقلیل کلام ہے، یعنی کم بولنا، اور تقلیل طعام اور تقلیل منام سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ کھانے میں کچھ اہتمام تو کرنا پڑتا ہے، نیز ایک دو دفعہ کھا لے گا پھر کہاں تک کھائے گا، جب ہضم نہ ہوگا خود ہی تقلیل ہو جائے گی، اس طرح کہاں تک سوئے گا، کبھی تو جاگے گا، بخلاف بولنے کے کہ اس میں کچھ اہتمام ہی نہیں کرنا پڑتا، نہ زیادہ بولنے سے بدہضمی ہوتی ہے، نہ زبان چلانے سے کچھ تعب ہوتا ہے۔ دوسرا راز یہ ہے کہ انسان جس قدر حضوظ اختیار کرتا ہے لذت کے لیے اختیار کرتا ہے، سو کلام کے سوا دوسرے جس قدر حضوظ ہیں ان میں کثرت کرنے سے لذت کم ہو جاتی ہے، پیٹ بھرنے کے بعد پھر کھانے میں مزہ نہیں آتا، نیند بھر جانے کے بعد پھر سونے سے جی گھبراتا ہے، مگر بولنے سے لذت ختم نہیں ہوتی، بلکہ جتنا بولتے جاؤ اتنی ہی لذت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی لیے تقلیل کلام سب سے زیادہ دشوار ہے، مگر باوجود دشواری کے اس میں آزادی اس لیے نہیں دی گئی کہ زیادہ بولنے میں آفات بہت ہیں، اس سے گناہوں میں ابتلا بکثرت ہو جاتا ہے، اس لیے اس کے تقلیل کو یعنی کم کرنے کو مجاہدے کا ایک رکن قرار دیا گیا ہے۔ لیکن تقلیل کلام کا یہ مطلب نہیں کہ ضروری باتوں کو بھی کم کر دے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ فضول کلام چھوڑ دے مگر مباحی ہو، باقی جو باتیں حرام ہیں جیسے جھوٹ، غیبت، بہتان وغیرہ تو اس سے خود ہی چھوٹ جائیں گی، کیونکہ وہ تو مجاہدہ حقیقیہ ہے۔ جو شخص مجاہدہ حکمیہ کرے گا وہ مجاہدہ حقیقیہ کو کیسے ترک کر سکتا ہے۔ رہا ضروری کلام سو اس کا ترک کرنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے یا ضرورت میں حرج ہوگا یا مخاطب کو تکلیف ہوگی، لیکن ضرورت کی تفسیر یہ ہے کہ لو لہ لتدر، یعنی جس کے نہ ہونے سے ضرر ہو، بس جس بات کے ترک کرنے سے دنیا یا دین کا ضرر ہو یعنی نقصان ہو وہ بات ضروری ہے۔ مثلا تاجر کے پاس کوئی خریدار گھنٹے بھر تک چیزوں کی قیمتیں دریافت کرتا رہے اور تاجر کو امید ہے کہ یہ ضرور کچھ خرید لے گا، تو جب تک یہ امید ہے اس وقت تک خریدار سے باتیں کرنا ضرورت میں داخل ہے، کیونکہ اس صورت میں خریدار سے باتیں نہ کرنے میں دنیا کا ضرر ہے، تجارت کو نقصان پہنچے گا، اس لیے شریعت اجازت دیتی ہے کہ تجارت کی باتیں کریں لیکن سچی باتیں کریں، جھوٹ اور مبالغے سے کام نہ لیں کہ خامخواہ اپنے مال کی حد سے زیادہ تعریف کرے، یا کوئی شخص آپ سے ملنے آیا اس سے باتیں کرنا، مزاج پوچھنا، یہ دریافت کرنا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں، یہاں کب تک قیام رہے گا، یہ سب باتیں ضرورت میں داخل ہیں، اس سے قلب میں ذرہ برابر ظلمت نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرات عارفین کا مشاہدہ ہے کہ ضروری گفتگو دن بھر بھی ہوتی رہے تو اس سے قلب پر اثر نہیں ہوتا، چنانچہ ایک کنجڑا دن بھر لے لو امرود پکارتا پھرے تو ذرہ برابر اس سے قلب میں ظلمت نہ آئے گی، کیونکہ بضرورت ہے، اور بے ضرورت ایک جملہ بھی اگر زبان سے نکل جائے تو دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ رہا اس بات کا سمجھنا کہ کون سی چیز ضروری ہے اور کون سی نہیں، اور کس بات کے ترک کرنے سے ضرر یعنی نقصان ہوتا ہے اور کس کے ترک کرنے سے ضرر نہیں ہوتا، یہ فقہا ہی کا کام ہے، نہ کہ خشک زاہدوں کا کہ وہ ضروری باتوں کو بھی فضولیات میں شمار کر لیتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ شریعت نے تقلیل کلام کی وہ صورت تجویز نہیں کی کہ زبان بند کر کے بیٹھ جاؤ، بلکہ اس کی صورت تجویز کی ہے کہ تلاوت قرآن مجید میں مشغول رہو یا ذکر کرتے رہو، جس سے مجاہدہ تقلیل کلام کا فائدہ بھی حاصل ہو جائے گا کہ زبان گناہوں سے بچی رہے۔ فضول باتیں کرنے کی عادت کم ہو جائے اور اس کے ساتھ ثواب بھی بے شمار ملتا رہے، جو خاموش رہنے میں کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ شریعت کی یہ بہت بڑی تعلیم ہے کہ بے ضرورت باتوں میں نہ پڑنا چاہیے، چنانچہ حدیث شریف میں ہے، من حسن الاسلام المرء ترک ما لا یعنی، ترجمہ، آدمی کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ مقصد سے غیر متعلق باتوں کو چھوڑ دے، اور ارشاد فرمایا، ایاک وکثرت الضحک فانہ یمیت القلب، ترجمہ، زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ زیادہ ہنسنا قلب یعنی دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تجربہ سے یہ معلوم ہوا کہ سکوت سے قلب میں جو بات پیدا ہوتی ہے وہ گفتگو کے بعد باقی نہیں رہتی، اگرچہ گفتگو محمود ہی کیوں نہ ہو لیکن ضرورت سے زائد۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل زپر گفتن بمیر او در بدن، گرچہ گفتارش بود در ادن، یعنی کثرت کلام مباحہ سے دل مر جاتا ہے، ظلمت اور قساوت قلب پیدا ہو جاتی ہے، اور ساری طاعات کا مدار حیات قلب پر ہے، نیک کاموں کی توفیق نور قلب سے پیدا ہوتی ہے، اور تمام معاصی کا منشا قساوت اور ظلمت قلب ہی ہے۔ جب قلب میں حیات اور نور ہی نہ رہا بلکہ اس کے بجائے قساوت اور ظلمت پیدا ہو گئی تو اب یہ شخص سب گناہوں کے لیے قابل ہو جاتا ہے۔ کثرت کلام اس وقت ہوتی ہے جبکہ اپنی بڑائی ذہن میں ہو، اور اپنی بڑائی نظر میں اس وقت آتی ہے جب حق تعالی سے غفلت ہو، اور خدا سے غفلت ایک مرض نہیں بلکہ مجموعۃ الامراض ہے۔ تو جس شخص کو دیکھیں کہ کثرت کلام میں مبتلا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ ایک مرض میں مبتلا نہیں بلکہ بہت سے امراض میں مبتلا ہے، اور اس میں وہ تمام امراض موجود ہیں، وہ طرفہ اور تکبر کی فرا ہیں۔ طریق یہ ہے کہ بات وہ کریں جس کی کچھ غایت ہے، جس بات کا کچھ نتیجہ نہ ہو، اس کے درپے نہ ہو۔ کلام اور ترک کلام دونوں اختیاری ہیں، اس میں بھی ہمت کی ضرورت ہے۔ اگر بعض ملنے والے بیکار زیادہ دیر تک سما خراشی اور حج کریں اور ان کو نہ اٹھائیں، تو خود کوئی خلوت کی جگہ اپنے لیے تجویز کر کے ان سے اجازت لے کر اٹھ کھڑے ہوں۔ اضیاف مہمان بھی اگر غیر ضروری باتیں کرنے لگیں جس سے اپنے کام کا وقت ضائع ہونے لگے اور طبیعت تنگ ہونے لگے، تو بغیر ہیلے یا کسی ہیلے سے اٹھ جانا چاہیے۔ مروت میں اپنا دینی ضرر ہرگز گوارا نہ کرنا چاہیے۔ چوتھی فصل، تقلیل اختلاط مال انام، یعنی لوگوں سے کم ملنا جلنا۔ قیل یا رسول اللہ ای الناس افضل، قال مؤمن مجاہد بنفسی وما له فی سبیل اللہ، قيل ثم من قال رجل في شعب من الشعاب يتق الله ويدع الناس من شر۔ ترجمہ، کسی نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب سے افضل کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا، جو مومن اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو۔ سوال کیا گیا، پھر کون افضل ہے؟ فرمایا، وہ شخص جو پہاڑ کی گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں رہتا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو اور خلق کو اپنے شر سے فارغ رکھتا ہو۔ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی، ان تمام احادیث کے مجموعوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حقیقت، اکثر اہل اللہ کی عادت یہی ہے کہ خلق سے اختلاط کم رکھا اور گوشہ نشین رہے ہیں۔ اس حدیث سے اس کی اجازت اور ایک درجہ فضیلت ثابت ہوتی ہے، اور حدیث میں اس کے محل کی طرف اشارہ ہے کہ جب اختلاط میں احتمال شر الی الخلق کا ہو، یعنی کہ اگر مخلوق کو نقصان پہنچانے کا خطرہ ہو، اور اس پر قیاس کیا جائے گا وصول شر من الخلق کو۔ اور نیز حدیث مذکور ہی میں اشارہ ہے کہ جس شخص سے خیر و نفع عام زیادہ متوقع ہو، اس کے لیے اختلاط افضل ہے۔ چنانچہ مومن مجاہد کو صاحب عزلت سے افضل فرمایا، اور تحقیق مسئلے کا خلاصہ یہی ہے کہ جس شخص سے مسلمانوں کو نفع پہنچتا ہو، اس کے لیے جلوت بہتر ہے، اور جس سے نفع متعلق نہ ہو اور جلوت میں احتمال اضرار یعنی ضرر پہنچانے یا ضرر پہنچنے کا خطرہ ہو، اس کے لیے خلوت بہتر ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں سوا اللہ سے تین قسم کے تعلقات ہیں۔ تعلق محمود، جس کا شریعت نے امر فرمایا ہے، وہ تو عین تعلق الحق ہے اور اس کا قطع ناجائز ہے۔ اور دوسرا تعلق مذموم، جس سے شرع نے نہیں فرمائی ہے اور جس کا قطع واجب ہے۔ تیسرے تعلق مباح، جو نہ طاعت ہے نہ معصیت، اس میں قطع کی ضرورت نہیں، البتہ تعلیل اور انہماک نہ کرنا یعنی تقلیل کرنا ضروری ہے۔ پس جہاں قطع تعلق کی تعلیم ہے، مراد تعلق محمود نہیں بلکہ مذموم اور مباح ہے، مگر مذموم بطور ترک کے اور مباح بطور قلیل کے، اور جب تک نسبت مع الخالق راسخ نہ ہو، تعلق مع الخلق بلا ضرورت سراسر مضرت یعنی نقصان دہ ہے، اور جو منفعت سوچی جاتی ہے کہ ادائے حق خلق ہے اور وہ حق خلق بھی جب ہی ادا ہوتا ہے کہ نسبت مع الخالق راسخ ہو جائے، ورنہ نہ حق خالق ادا ہوتا ہے نہ حق خلق۔ یہ ایک کا نہیں بلکہ ہزاروں اہل بصیرت کا تجربہ ہے۔ ہم اور آپ سے زیادہ اہل تمکین نے ایسے تعلقات کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم بلخی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ شجاع رحمۃ اللہ علیہ کرمانی کے واقعات معلوم ہیں، اور حضرت خلفائے راشدین پر اپنے آپ کو قیاس نہ کیا جائے۔ بقول شاعر، کار پا کان را قیاس از خود لگیر مگیر۔ قول فیصل خلوت کے بارے میں یہ ہے کہ جس شخص کو کوئی ضرورت حاجت دینی یا دنیاوی نہ دوسروں سے متعلق ہو، نہ دوسروں کی کوئی ایسی حاجت اس شخص سے متعلق ہو، اس کے لیے خلوت جائز بلکہ افضل ہے، خصوصاً ایام فتن اور شرور میں، یا جبکہ مخالطت کے خلجات اور تشویشات اور ایزاؤں پر صبر کرنے کی توقع و ہمت نہ ہو۔ احادیث میں جو ترغیب خلوت کی آئی ہے، وہ ایسی ہی حالت ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے، وَرَجَلَ مُعْتَزِلْ فِي شَعْبِ جَبَلْ لَهْ غَنِيمَتَ يُؤْدِي حَقْهَا وَيَعْبَدَ اللَّهَ أَوْ كَمَا قَالْ۔ اور آدمی گوشہ نشین پہاڑ کی کسی گھاٹی میں اس کے لیے غنیمت ہے کہ اس کا حق ادا کرے اور اللہ کی عبادت کرے، اور جس شخص کو دوسروں سے یا تو کوئی حاجت ضروری ہو، خود دنیاوی ہو، جیسے تحصیل نفقہ، نفقہ عیال، جبکہ توکل پر قادر نہ ہو، خواہ دینی ہو، مثل تحصیل علوم ضروریہ، اس کے لیے خلوت جائز نہیں، اسی طرح اگر اس کے ساتھ خلائق کی حاجات دنیاویہ یا دینیہ متعلق ہوں تو بھی خلوت جائز نہیں، اور بعض احادیث سے جو ہی خلوت کی مفہوم ہوتی ہے وہ محمول ایسی ہی دونوں حالتوں پر ہے، جیسے حضرت عثمان بن مسعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبتل سے منع فرمایا گیا کہ اس وقت ان کو بھی تحصیل علوم دین کی حاجت تھی، ادھر مسلمانوں کو بھی ان کی طرف دینی حاجت تھی، بالخصوص اعلی کلمۃ اللہ و ترقی اسلام میں بہت بڑی ضرورت تھی۔ یہ تفصیل تو اس خلوت میں ہے جس کو بطریق عادت دائمی کے تجویز و اختیار کرے۔ ایک خلوت چند روزہ ہے جس کی ضرورت اس وقت مبتدی سلوک کے لیے واقع ہوتی ہے، اور صحابہ کو اس کی حاجت نہ تھی، وجہ یہ کہ مقصود اصلی تو تحصیل نسبت قلبیہ مع اللہ ہے، اور وہ بغیر یکسوئی قلب کے میسر نہیں ہوتی، بس صحابہ کو بوجہ وسعت ظرف کے مشاغل جلوت اس یکسوئی سے مانے نہ تھے کہ کما قال اللہ تعالی لا تلہیہم التجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ترجمہ، نہیں غافل بناتی ان کو خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے، اور ہم لوگوں کے ظرف اس قدر وسیع نہیں، لہٰذا جب تک تعلقات جلوت کی تقلیل یعنی کمی نہ کی جائے اس وقت تک یکسوئی جو موقوف علیہ تحصیل نسبت کا ہے حاصل نہیں ہوتی، اس لیے اس کی ضرورت چند روز کے لیے ہوتی ہے، حتیٰ کہ جب ملکہ یادداشت راسخ ہو جائے پھر اس تفصیل مذکورہ میں یہ شخص بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اختلاط کے فائدے، پہلا یہ کہ تعلیم و تعلم اسی پر موقوف ہے، اس ذلت یعنی گوشہ نشینی سے تعلیم و تعلم کا باب مسدود یعنی بند ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ اختلاط میں خدمت خلق کا موقع ملتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ کہ جماعت کی فضیلت اختلاط ہی سے حاصل ہو سکتی ہے، جو شخص اس ذلت گزین ہوگا یعنی تنہائی میں ہوگا وہ جماعت کے ثواب اور خدمت خلق کی فضیلت سے محروم رہے گا۔ چوتھے یہ کہ اس سے تواضع پیدا ہوتی ہے۔ پانچواں فائدہ یہ کہ بزرگان دین سے فیض حاصل ہوتا ہے، بغیر اختلاط کے بزرگوں سے فیض حاصل کرنا دشوار ہے۔ خلوت کے فائدے، گناہوں سے اجتناب ہوتا ہے، بشرط یہ کہ ایسی ذلت یعنی گوشہ نشینی ہو جس میں نگاہ کی بھی حفاظت کرے، کان کی بھی حفاظت کرے، دل کی بھی حفاظت کرے، قصداً کسی غیر کا خیال دل میں نہ لائے، اگر آ جائے تو ذکر میں مشغول ہو کر اسے دفع کر دے۔ ایسی ذلت میں واقعی گناہوں سے بہت حفاظت ہوگی، اور ظاہر ہے کہ دفع مضرت دفع مضرت جلب منفعت پر مقدم ہے، تو ذلت اختلاط پر مقدم ہے، کیونکہ اختلاط میں گو منافع بہت ہیں مگر ساتھ ہی یہ مضرت بھی ہے کہ اس میں اکثر گناہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے اختلاط کے ساتھ قلت کلام بہت دشوار ہے، یہ کام صدیقین اور کاملین کا ہے، ورنہ اکثر اختلاط میں فضول باتیں بہت کرنی پڑتی ہے۔ جن لوگوں کا وقت خلوت کے لیے مخصوص نہیں ہوتا، رفتہ رفتہ ان کا قلب انوار سے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ طریقہ کار، ہر کام کو اپنے اوقات مقررہ پر کریں، دنیا کا کام اپنے وقت میں، درود و وظائف اپنے وقت میں، حتیٰ کہ گاہ گاہ لطیف و مختصر مزاح بھی اپنے اور دوسرے مسلمانوں کی تفریح اور تدبیب قلب کے لیے اپنے موقع میں کر لینا چاہیے۔ اسی طرح سب کام چلتے رہیں گے، ورنہ بالکل گوشہ نشین ہونے سے بعض اوقات طبیعت میں شوق اور امنگ کا مادہ ضعیف ہو جاتا ہے، اب بغیر اس کے کام چلنا دشوار ہے۔ خدمت خلق اللہ سالک کے لیے ازبس نافع ہے، مگر ضرورت خدمت سے زیادہ اختلاط نہ کریں کہ وہ مزرات باطن سے ہے۔ سالک کے لیے ذلت یعنی گوشہ نشینی ضروری ہے، تعلقات بڑھانا نہ چاہیے، نہ دوستی کے نہ دشمنی کے، یہ ذکر اللہ میں خلل انداز ہوگا۔ دوست مل جائیں تو ان سے جان بچاتا نہ پھرے، اور دشمن مل جائیں تو اس سے ظاہری اخلاق برتے کہ اس کا ہے جان جان نہ بڑھے، ورنہ وہ اس کی اعزا کے در پہ ہوگا۔ جب تک خلوت میں دل خدا کے ساتھ لگا رہے گا خلوت میں رہیں، اور جب خلوت میں انتشار اور ہجوم خطرات ہونے لگے تو مجمع میں بیٹھیں، مگر نیک مجمع میں، اس سے خطرات دفع ہوں گے۔ اس وقت یہ جلوت ہی جلوت کے احکام کے حکم میں ہے۔